حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي بالقرآن بالطه وياسين، والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم قرآن المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. سب سے پہلے ایک سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص. روح پرفتوح امام راحل آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ الموسوی الخمینی کے لیے پڑھ دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پروردگار، امام خمینی کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما، اور انشاءاللہ انہیں شہدہ کربلا کے ساتھ محشور فرما. بر محمد و آل محمد صلوات. پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو بے تحاشا بے کراں ان گنت نعمتوں سے بہرمند فرمایا، اور ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو پروردگار عالم نے، بلکہ شاید نعمت عظمیٰ جسے کہا جائے، سب سے بڑی نعمت جو پروردگار نے عطا فرمائی بنی نوع انسان کو، وہ ہے ہدایت کی نعمت. یعنی پروردگار عالم نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد تنہا نہیں چھوڑ دیا کہ جو تم کرنا چاہو، جیسے رہنا چاہو، نہیں. پروردگار عالم نے ایک رہنمائی کی، گائیڈنس دی، بتلایا کہ کس طرح سے تم معراج انسانیت پر پہنچ سکتے ہو، کس طرح سے تکامل انسانی کے مراحل کو طے کر سکتے ہو. ورنہ یہی قرآن مجید ہے جو اسی انسان کو اسفل السافلین کہتا ہے، یہ انسان پسترین انسان ہے، اور اسی کو پروردگار کہتا ہے فخر کرتے ہوئے کہ احسن الخالقین ہوں کہ میں نے اس کو بنایا، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ پوٹینشل ہے، صلاحیت ہے، یعنی بالقوا موجود ہے، اگر چاہے تو اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارے، اور نمرود و فرعون اور یزید کی مثل اور ان کی طرح بن جائے، یا اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنی فکر کو، اپنے کردار کو اتنا بلند کرے کہ وہ اہل بیت کے سچے ماننے والوں میں سے ہو سکے، انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چل سکے، قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکے، یہ دونوں انسان کے پاس اختیار ہیں، لیکن یہ اختیار اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے کہ جب پروردگار عالم بتائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور پروردگار عالم فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے راستہ بتا دیا ہے، چاہے تو شکرانِ نعمت کرے اطاعت کر کے، اور چاہے تو کفرانِ نعمت کرے ہماری اطاعت کو چھوڑ کر۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے جو ہدایت ہے، یہ ہدایت انسان کو انسانیت کے عروج پر لے جانے کا وسیلہ ہے، اور پروردگار عالم نے بنین و انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا، کتابوں اور صحیفوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، ان کے وصال کے بعد، کیونکہ وہ خاتم النبیین تھے، نبوت کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید کی شکل میں قیامت تک کے لیے اس قرآن کو معجزے کے طور پر رکھا ہے، کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے صرف قرآن مجید نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ رہبر دیے، ایسے لیڈر دیے، ایسے رہنما دیے کہ جو انسان کی مجموعی زندگی کو بیان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں، کسی ایک پہلو کو نہیں، انبیاء آئمہ بالخصوص خاتم النبیین میں اور اہل بیت کے اندر یہ خصوصیت تھی، کیونکہ دین مکمل تھا، ہر وہ شے، ہر وہ بات کہ جو انسان کو کمال پر پہنچانے کے لیے، پروردگار کے مقربین میں سے پہنچانے کے لیے ضروری تھی، وہ قرآن مجید بیان کر دیا۔ اب نمونے کے طور پر، ایک ایگزامپل کے طور پر، رول ماڈل کے طور کے اوپر رسول اللہ کے بعد اہل بیت اطہار کا سلسلہ، کہ لوگوں کی امامت کر سکے، رہنمائی کر سکے، بتلا سکیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہ امامت کا جو نظام ہے، ایسا مضبوط نظام ہے، ایسا پختہ نظام ہے کہ اگر ہم نظام امامت کو صحیح طرح سے تھام کے رکھیں، یعنی پروردگار کی اس رسی کو تھام کے رکھیں، تو نہ فقط انسان گمراہ نہیں ہوگا، گمراہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، نہیں، اگر انسان اس رسی کو تھام کے رکھے، نظام امامت کی رسی کو، تو یہ انسان تکامل کے مختلف مراحل کو طے کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کی محضر میں، ان کے حضور، ان کے جو شاگرد تھے، مختلف ان کے طبقات تھے، مختلف ان کے لیولز تھے، اور ہر انسان کا لیول، درجہ اس کے علم اور معرفت کے اعتبار سے، اسی لیے رسول اللہ نے جب جناب مقداد سے بات کی تو کہا کہ تمہارا درجہ ہمارے نزدیک 9 نمبر پر ہے، یعنی 1 نمبر ابھی بھی کم ہے، لیکن سلمان پورے 10 کے 10 نمبر اس کے پاس، السلمان من اہل البیت، اس لیے کہ وہ شبی بن گئے تھے، زندہ شبی بن گئے، جسے ہم عربی زبان میں کہتے ہیں تالی تلو معصوم، معصوم نہیں تھے لیکن معصوم کی ایسے بھی پیروی کرتے تھے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، غلطیوں سے، برائیوں سے محفوظ رکھتے تھے. اور نہ فقط محفوظ رکھنا، تو کیا جناب مقداد اور دوسرے افراد محفوظ نہیں رکھتے تھے؟ محفوظ رکھتے تھے، لیکن انسان کا جو ثواب ہوتا ہے، اس کی جو جزا ہوتی ہے، وہ صرف اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، بلکہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی دیکھیں، آج ویسے ہی میں انصاف نہیں کر سکتا کیونکہ بخار کی حالت میں آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ تو میں خود، میرا شوق ہے کہ میں اس مجلس سے خطاب کروں. امام خمینی کے جو احسانات ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ان کی یاد منا سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنی صلوات ورد پڑھیں کہ تھوڑا سا ہمت آ جائے تاکہ انسان مکمل کر سکے اپنی گفتگو. انسان کے مختلف جو درجات ہیں وہ کس سے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں قیمت کل امرئن علمو، یا دوسری حدیث میں ہے معرفتو، یا تیسری حدیث میں ہے عقلو. مختلف حدیثیں ہیں کہ جس میں فرمایا، ایک میں کہ انسان کی جو ویلیو ہوتی ہے، اس کی جو ارزش اور جو اس کی قدر ہوتی ہے، وہ اس کے علم اور معرفت سے ہوتی ہے، اس کے عقل کے معیار اور بلندی سے ہوتی ہے. تو گناہوں سے بچنا ایک معیار ہے، لیکن اپنے معرفت کو بلند کرنا وہ ایک علیحدہ معیار ہے. مسجد میں ہم جاتے ہیں، جماعت نماز میں مختلف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیا سب کی نماز ایک جیسی ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ایک جیسی ہے. کیوں؟ سب نے تکبیرۃ الاحرام کیا، سب نے قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، کوئی نماز پڑھی ہے، لیکن نہیں، فرق ہے. احادیث کے اندر ہے کہ ہر ایک کو ثواب اس کے علم اور معرفت کے اعتبار سے ملے گا. ممکن ہے برابر برابر میں ایک جیسے افراد کھڑے ہوں اور ایک جیسے عمل کو انجام دے رہے ہوں، لیکن کیونکہ معرفت مختلف ہے تو درجات مختلف ہیں. ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو شروع ہونے کے بعد ختم ہونے پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ ختم ہو گئی نماز، پڑھ لی میں نے. اور ایک انسان اس طرح سے توجہ کرتا ہے کہ ہر سورے کے اوپر، ہر ذکر کے اوپر اس کی توجہ ہو رہی ہے کہ میں پروردگار کے حضور میں کھڑا ہوں. تو ہر ایک کا معیار ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب ہم جب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ کمال کا طریقہ ہے، اور اہل بیت اطہار نے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا، اور غیبت امام العصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی غیبت کبریٰ میں نوابین عام، مجتہدین، مراجعین نے اپنے علم اور معرفت کے اعتبار سے دین کی خدمت کو انجام دیا، اور طالبات قرآن اور اہل بیت کو نہ فقط محفوظ کیا بلکہ اسے ترویج دی اور مختلف اقصا نکات تک پہنچایا گیا. اگر آپ آج کی تاریخ میں دیکھیں الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے، چاہنے والے آپ کو دنیا کے نقشے میں ہر جگہ پر نظر آئیں گے، آپ کو کہیں کم تعداد میں ہیں کہیں زیادہ میں. اور کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ پیغام قرآن و اہل بیت لوگوں تک پہنچا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی. اپنے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم آخری ان کے جو خطبہ ہے شہادت سے پہلے کا، نصیحت جو ہے ان کی، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے، توجہ کرو تم پر لازم ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو. جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بہت ساری اہم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو ان اہم میں سے بھی اہم ترین چیزوں کو بیان کرتا ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے بہت ساری دوسری چیزیں، لیکن اس پوائنٹ کے اوپر ہے. اور یہ ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے. انسان امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کب کر سکتا ہے؟ جب اس کو خود معلوم ہو، خود وہ علم رکھتا ہو، معرفت رکھتا ہو، تو دوسروں کو بتائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر ہم خود صاحب علم اور معرفت نہیں ہوں گے تو ہم تعلیمات قرآن اور اہل بیت کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اور اگر پہنچائیں گے تو غلط پہنچا دیں گے. اس لیے مکتب تشیع کا تر امتیاز یہ ہے. سب سے پہلے اگر اسلام دیکھا جائے، تمام ادیان میں جتنی تاکید اسلام نے علم اور معرفت کے حصول کے لیے کی، کسی دین نے نہیں کی. اس کے لیے ایک حدیث کافی ہے، بہت ساری حدیث ہیں، لیکن ایک حدیث جو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اطلب العلم من المہد الى اللہد، علم حاصل کرو جھولے سے لے کر اپنی قبر تک. یعنی معرفت کی کوئی وہ نہیں ہے قید کہ آپ نے بس میٹرک کر لیا، انٹر کر لیا، ماسٹر کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا تو کوئی چیز حاصل ہو گئی، حوض علمیہ سے 10 سال 20 سال 30 سال پڑھ کر آ گئے تو علم ختم ہو گیا. نہیں، علم انسان کا، اس کا حصول جو ہے وہ انسان کی قبر تک رہنا چاہیے، سیکھنے کی خواہش، اس کی تمنا. یہ اہمیت ہے. اور اس کے بعد اہل بیت نے جس اہمیت کو قرار دیا ہے، امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہ اگر میری قدرت میں ہوتا تو میں لوگوں کو ان کے سروں پر مار کر انہیں علم حاصل کرنے کے لیے انہیں شوق دلاتا. اتنی اہمیت. اس کا مقصد نہیں کہ وہ ماریں گے، لیکن یہ اس کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس شدت کو. ایک اور حدیث میں امام سے، امام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو، مؤمنین کو یہ پتہ چل جائے کہ علم کے حصول کے لیے، یعنی اس کی کتنی اہمیت ہے، تو علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے کہ نہیں میں زیادہ علم حاصل کروں، میں علم حاصل کروں. اور اس طرح کی بہت ساری ہیں کہ جو اسلام اور اس کے بعد مکتب تشیع میں اس کی اہمیت ہے. اور جس مرد مجاہد، مرد مومن کی برسی کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، یعنی امام خمینی کی برسی، ان کا تر امتیاز کیا تھا؟ یعنی ان کی شخصیت کس اعتبار سے پہچانی جاتی ہے؟ سب سے بنیادی طور پہ، جو بنیادی طور پہ جو پہچانی جاتی تھی وہ ان کے مجتہد ہونے کی، ان کے مرجع عالی قدر ہونے کی حیثیت سے، یعنی ان کے علم اور معیار، ان کی معرفت ان کی شناخت تھی. ہم اور آپ ان کا جو احترام کرتے ہیں، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی انہیں یاد رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ صرف ایک خطے کے لیے نہیں آئے، صرف مکتب تشیع کے لیے نہیں آئے، صرف مسلمانوں کے لیے انہوں نے قیام نہیں کیا، بلکہ مستضعفین جہان کے لیے، مظلومین عالم کے لیے انہوں نے قیام کیا، اور یہ قیام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے، نہ اس سے پہلے کی تاریخوں میں نظر آئے گا، نہ بعد کی تاریخ میں نظر آئے گا۔ جو ڈاکٹر اسرار اپنے اس کلپ میں جو بہت سب کے میرے خیال سے فون پہ آیا ہوگا، سنا ہوگا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ خمینی تھے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو بیدار کیا امام حسین اور کربلا کے ذریعے۔ حالانکہ امام حسین کو تو سب مانتے ہیں، لیکن جو معرفت واقع کربلا سے اور اہل بیت سے اور قرآن سے اس مرد مجاہد کو تھی، کہ جنہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ فرامین، یہ احکامات، یہ آیات صرف قرآن میں بند رہنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ معاشرہ سازی کے لیے ہے، ایسے معاشرے کے لیے ہے کہ جس سے انسان تکامل حاصل کر سکے، ماحول انسان کو بہتر کرتا ہے، ماحول انسان کو کرتا ہے۔ ایک مثال دیں، ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سب خاموش بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ اس دروازے سے ذرا باہر چلے جائیں تو آپ بات چیت مشغول ہو جائیں گے۔ کیوں بھئی؟ یہاں تو آپ خاموش تھے، یہاں کا ماحول اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، وہاں کا نہیں کر رہا ہے۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، جماعت نماز ہو رہی ہے، آپ بیٹھے رہے ایسے، بھئی میں تو نماز بعد میں ہی پڑھ سکتا ہوں، جو ہم گھر پہ کرتے ہیں عام طور پہ، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کرتے ہیں مسجد میں نہیں کرتے۔ بھئی کر سکتے ہیں نا مسجد میں بیٹھ کے، اچھا جماعت نماز ختم ہو جائے اس کے بعد پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماحول ہمیں تشویق دلاتا ہے، انکریج کرتا ہے کہ نہیں، اچھے کاموں کو فوراً کرو۔ یسارعون بالخیرات، یسارعون، تیزی سے نیک کاموں کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ اسی لیے معاشرہ سازی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور امام خمینی کا قیام اور ان کا اس قوم کو بیدار کرنا کہ وہ علم اور معرفت کا ذخیرہ جو قرآن اور اہل بیت سے ہم تک پہنچا ہے، یہ صرف کتابوں میں محفوظ رہنے کے لیے نہیں ہے کہ کتابوں کے صرف ایک ایڈیشن کے بعد دوسرا ایڈیشن چھاپ لیں، نہیں، ان احکامات کو مجسم کیا جائے۔ وہ جو سوشل جسٹس ہے، اجتماعی اور معاشرتی عدالت ہے جو قرآن نے اس کا تصور دیا ہے، اس کو ہم، اسے اجرا کرنے کی توفیق ہم کوشش کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ ہم مکمل نہ پہنچ سکیں، 10%، 20%، 50%، 60%, 70%, 80%، لیکن ہماری سمت، ہماری جہد صحیح ہو جائے گی۔ یعنی یہ وہی جہت ہوگی، وہی سمت ہوگی کہ جس سمت کی طرف ہمیں قرآن لے جانا چاہتا ہے، جس سمت اور جہت کی طرف انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں، اسی سمت پر ہم چل پڑیں گے۔ ہاں ہم میں سے کچھ آہستہ چلیں گے، کچھ تیز چلیں گے، لیکن ہماری جہت، ہماری سمت صحیح ہو جائے گی۔ یعنی ہم گمراہی کے راستے سے صراط مستقیم پر آ جائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اس مرد مجاہد کا، بہت کم زندگی کی انقلاب کے بعد۔ لیکن جو انقلاب لوگوں کے اذہان میں اور افکار میں پیدا ہوا، اس سے انسان جمود سے باہر نکل آیا، شخصیت پرستی سے باہر نکل آیا۔ کیوں؟ اسلام شخصیت پرستی کی طرف نہیں کہتا، نہیں کہتا کہ تم رسول کی پرستش کرو، علی کی پرستش کرو، نہیں، اتباع کرو، پیروی کرو۔ کیوں پیروی کرو؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ قرآن دلیل دے رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں اطاعت کرو؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ائمہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو
اس جہد کی طرف، ان مجتہدین اور مراجعین کا جس کام ہے ہم و غم کے، جہاں پر حلال و حرام کو بیان کریں، معاشرے میں موجود برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں وہ معرفت اور علم عطا کرے، وہ ہمت عطا فرمائے کہ تاکہ ہم خود کو بھی اور اپنے گھر والوں اور اپنے اطراف کو بھی محفوظ کریں، کہ جس کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ تو کیسے بچائے گا انسان؟ آج کی تاریخ میں جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیا مشکلات ہیں؟ قرآن مجید سورہ صف میں فرما رہا ہے یہ کفار، یہ دشمن، یہ مشرکین کیا چاہتے ہیں؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، یہ کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے، اپنی کوششوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے اور خاموش کر لے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نور ہی ولو کرہ المشرکون۔ پروردگار اپنے نور کو، یعنی اپنے علم اور معرفت کو کمال تک پہنچائے گا، مکمل کرے گا، اگرچہ کہ یہ بات ان مشرکین تک کے لیے ناگوار ہو۔ کیا مشکلات ہیں جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ اپنی پھونک سے بجھا دے؟ یعنی پروردگار دشمن کی تمام تر کاوشوں کو ایک ہلکی سی پھونک کی مثال دے رہا ہے، یعنی پروردگار کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یورپ کے پاس، امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس کتنے نیوکلئر ہیڈز ہیں، ان کا کیا میڈیا کیا کام کر رہا ہے، کیا تباہی مچا رہا ہے۔ پروردگار یہ ساری چیزیں پروردگار کے نزدیک کیا ہیں؟ پھونک مارنے کے برابر، اس سے زیادہ اہمیت نہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا تجزیہ کرنا کہ جو رہبر نعت اللہ خامنہ نے اپنی بہت ساری تقاریر میں اس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ آج دنیا کو کیا چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت ایسی کر دی جائے، نظام تعلیم کو ایسا ناقص بنا دیا جائے کہ وہاں سے، اس نظام تعلیم سے نکلنے والے ان لوگوں کے غلام بن سکیں، یس سر جو آپ نے کہا وہ صحیح ہے، ان کی نوکری کر سکیں، خاص طور پر تیسری دنیا کے افراد، حتیٰ خود ان ملکوں کے اندر جو اسپیشل جینیس چائلڈ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے الگ اسکول بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کو چاہتے ہیں کہ یہ افراد جسے کہتے ہیں کہ لیڈرز بنے، قوم کے رہبر بنے، لیکن عام لوگوں کو وہ اس معیار پر نہیں لے کر آتے۔ کسی فلسفی نے آج سے 100-150 سال پہلے اس بارے میں کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو اس کے نظام تعلیم کو تبدیل کرو۔ نظام تعلیم کو تبدیل ہوگا، آہستہ آہستہ خود چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، ہمارے ذہن سے وہ چیزیں جو اچھی تھیں وہ محو ہو جائیں گی۔ کیا کیا تھا؟ مولا کائنات کا بھی جملہ ہے، امام حسین کا بھی جملہ ہے، یزید کے بارے میں امام حسین کیا جملہ ہے کہ اس یزید نے معروف کو منکر میں تبدیل کر دیا ہے، نیکی کو، اچھائی کو برائی میں تبدیل کر دیا ہے، اور برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ایک اعلان سے نہیں ہوتا ہے، یہ ایک پیمفلیٹ اور ایک بینر لگانے سے نہیں ہوتا ہے کہ آج سے شراب حلال ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ذہنی طور کے اوپر، تعلیمی طور کے اوپر اس طرح سے اس چیز کی تبلیغ کی جاتی ہے کہ انسان کا گناہ آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کو، برائی کو برا نہیں سمجھتا ہے، برائی نہیں سمجھتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے یہ افراد تھے جو تاریخ میں گزرے ہیں کہ جو لیڈر تھے اپنے زمانے میں، لیکن شراب میں دھت جاتے تھے، نماز کی امامت کراتے تھے، کہ ان کے لیے فرق نہیں کرتا تھا، لوگوں کے لیے فرق نہیں کرتا تھا، جو پڑھنے والے ہیں ان کو ہی پتا ہے یہ شراب پی کر آیا، لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. نظام تعلیم، ایک چیز جو انسان، جس کے لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی مرتبہ مختلف مقامات پر اس بات کی تاکید کی کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں، اپنے نظام تعلیم کو اس طرح سے کریں تاکہ جب بچہ باشعور ہو تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان ہو، حلال و حرام کی پہچان ہو، صحیح اور غلط کی پہچان ہو، اچھے اور برے کی پہچان ہو، ظالم اور مظلوم کی پہچان ہو. یہ نہیں ہے کہ صرف انسان جو ہے معاشرے کے اندر یہ دیکھے کہ بھائی بس یہ ٹھیک ہے، مجھ پر واجب ہے، اس کو انجام دے دیا، نماز پڑھ لی. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کا ایمان کا معیار کیا ہے تو اس کی نماز اور روزے کے حساب سے نہیں دیکھو، نماز اور روزے کے حساب سے نہیں دیکھو، بلکہ اس کے معاملات کے حساب سے دیکھو. وہ کاروبار کیسے کرتا ہے، وہ تعلقات کیسے رکھتا ہے. معاملہ یہاں دونوں معنی میں، کاروباری معاملے میں بھی ہے اور تعلقات کے اندر بھی ہے، کہ اگر روابط تعلقات صحیح ہیں، اچھے ہیں، با اخلاق ہیں، اچھا آدمی. صرف نماز اور روزہ معیار نہیں ہے، اس کا یہ مقصد نہیں کہ نماز اور روزہ چھوڑ دے، وہ بھی غلط ہے، نماز اور روزے کے ساتھ اخلاق. اسی رسول اللہ فرماتے ہیں انما بعثت لمتمم مکارم اخلاق، کہ مجھے بھیجا اسی لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو اس کے اعلیٰ مرتبے، مکمل ترین مرتبے کے اوپر لے جاؤں. اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہمارے نزدیک کا معاشرہ انحطاط اخلاقی نظر آتے ہیں ہمیں. چاہے ہمارے پاس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں خواجہ جوان سے بیٹھتا ہوں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، میں کسی کی طرف نشاندہی نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو میاں بیوی کے جو مسائل آتے ہیں اس میں جو اہم ترین نقطہ اختلاف کی وجہ بنتا ہے، ان کی آپس میں بد اخلاقی، کبھی دونوں طرف سے ہوتی ہیں، کبھی ایک طرف سے زیادہ ہوتی ہے، دوسری طرف سے کم ہوتی ہے، لیکن وہ بد اخلاقی ہے کہ جو وجہ بنتی ہے. نماز روزہ نہیں بنتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر نہیں بنتا ہے، روزہ رکھنے پہ نہیں بنتا ہے، زیارت کرنے پہ نہیں بنتا ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے بنتا ہے. اور اسی طرح سے جب ہم اپنی اسکولوں میں دیکھتے ہیں، اور صرف یہ جماعت کا اسکول نہیں، اس کے علاوہ جہاں پر جو ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ آج بھی اتنے تشیعوں کے درمیان حلال و حرام، صحیح اور غلط کی ترویج ہونے کے باوجود بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کو پردہ کرنے کے لیے، حجاب کرنے کے لیے شوق نہیں دلاتے، ترغیب نہیں کرتے، انکریج نہیں کرتے. کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو بظاہر تو نماز، روزہ، حج، زیارت سب کرتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں میوزک چلتا ہے، گانے چلتے ہیں. ارے یہ تو بہت چھوٹی بات بتائی، وہ افراد جب کانسرٹ ہوتے ہیں گانے کے تو اس میں جاتے ہیں یہ افراد. خاتون پردے دار بھی جاتی ہے اور غیر پردے والی بھی جاتی ہے، اور میں یہ غیر مصدقہ نہیں بیان کر رہا کیونکہ میں نشاندہی نہیں کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے، اور یہ صرف ایک جگہ نہیں، مختلف جگہ کے صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں ہیں، ہماری جنگ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایک نظام تعلیم کو بہتر کر کے، اور جو دشمن کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے نظام تعلیم کو تباہ کرے، برباد کرے، اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے، مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے. دوسری چیز جس کے لیے رہبر نے بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے وہ ہے سوشل میڈیا، کہ جس طرح سے دشمن سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمان اور غیر مسلمان معاشرے کو تباہی اور انحطاط کی طرف لے جا رہا ہے، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں، ان کا مقابلہ کریں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے. مقابلے مثل کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر اسلحے سے ہے مقابلہ تو اسلحے سے کیا جائے، تعلیم کے میدان میں ہے تو تعلیم سے کیا جائے، سوشل میڈیا کے میدان میں تو سوشل میڈیا کے میدان میں کیا جائے، سیاست کا میدان ہے تو سیاست میں کیا جائے، معاشرتی ویلیوز کو برکنا، معاشرتی اقدار. بہت چھوٹی باتیں ہیں جو عام کہی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی ہم کچھ نہ کچھ جھوٹ ضرور بول لیتے ہیں، غیبت ضرور کر لیتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کہتے ہیں نہیں، ہر چھوٹی چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے جو انسان کو چند درجے اپنے معیار سے نیچے گرا دیتا ہے. ممکن ہے کہ انسان حلال و حرام کو جانتا ہو، لیکن کیونکہ اخلاقی طور پر، علمی طور پر وہ کمزور ہے اور اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، تیار نہیں کیا ہے. امام خمینی نے اپنے ادوار میں جن چیزوں کی طرف تاکید کی، میں نے گزشتہ سالوں کی مجالس میں بہت چیزیں بیان کی مختلف، ان میں سے آج کے زمانے کے اعتبار سے جو میں سمجھتا تھا شاید تکرار بھی ہو کچھ باتوں کا، ایک تعلیمی نظام ہے اور دوسرا ہمارے خاندان میں اخلاق کی اقدار ہے، اخلاق کی پستی نظر آ رہی ہے، اخلاق کی پستی نظر آ رہی ہے. چاہے میاں بیوی کے تعلقات ہوں، اولاد اور والدین کے تعلقات ہوں، استاد اور شاگرد کے تعلقات ہوں، یا معاشرے میں آپس میں دوستوں کے تعلقات ہوں، ہمیں ہر جگہ انحطاط نظر آتا ہے، پستی نظر آتی ہے، گراوٹ نظر آتی ہے. یہ کیوں گر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دامن، ہمارا جو ہاتھ ہے دامن قرآن و اہل بیت سے ہلکا ہو گیا ہے، تو ذرا کھسکتا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ، ہمیں مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. اور یہی امام خمینی نے اس بات کو مجسم طور بیان کیا کہ قرآن اور اہل بیت ایک نظام حیات کو دے رہے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن سسٹم دے دیا، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل سسٹم دے دیا، نہیں، مجموعی طور کے اوپر جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اور سیاسی نظام کی بات ہے، وہیں پر خاندانی نظام کی بھی بات ہے، وہیں پر تعلیمی نظام کی بات ہے، وہیں پر عدلیہ کے نظام کی بات ہے، وہیں پر معاشرتی عدالت کی، سوشل جسٹس کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت اس مجموعے اسلام کے لیے آئے ہیں، اس لیے علماء نے، مجتہدین اور مراجعین مجموعی طور پر دین کو پیش کر رہے ہیں. اور آج کیونکہ یہ مجموعی طور پہ پیش کر رہے ہیں، دشمن یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ افراد جو اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، یہ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں خدا کی اتباع کے لیے. یہی مقابلہ ہے آج جو ہمارے لیے امید ہے. کسی نے غالباً نجف میں جب امام کو ایران سے نکالا گیا اور نجف گئے اور بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں تھیں، تو کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہم کر سکیں گے، اس طرح کے کچھ جملات. امام نے کہا نہیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اس زمانے میں کچھ بھی ایسی چیز سامنے نہیں تھی، ابھی تو عراق میں ہیں، اس کے بعد پھر وہ جسے کہتے ہیں کویت جاتے ہیں، پھر ترکی جاتے ہیں، پھر وہاں سے پیرس جاتے ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں، ابھی تو ابتدا ہے. امام کہتے ہیں کہ نہیں، میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ امام زمانہ کی نصرت ہوگی اور ہمیں کامیابی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ رہبر فرماتے ہیں, آخام نہیں فرماتے ہیں, کیونکہ امام خمینی کا یقین پروردگار پہ اتنا مضبوط تھا کہ پروردگار نے جو وعدے کیے ہیں کہ ہم اللہ جو ہے اپنے نور کو پہنچائے گا, پھیلائے گا ہر جگہ. نور کون ہے؟ نور امام زمانہ کا وجود ہے. نور کون ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. امام کو اس بات پر یقین تھا, اس لیے انہوں نے کوشش کی. اور وہ مرد مومن اور تنہا ان تمام تر مشکلات کے باوجود کس سلاپت کے ساتھ, کس بردباری کے ساتھ, جو آج کی دنیا میں بہت اہمیت رکھتی ہے, جب آپ کہیں پہ بات کرنے جاتے ہیں, کوئی کاروبار کی ڈیل کرنے جاتے ہیں, کوئی انٹرویو دینے جاتے ہیں, تو وہاں پر ایک چیز ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ باڈی لینگویج. انسان اپنے کس طرح سے اب پیش آ رہا ہے دوسرے کے سامنے, زبان سے جو بول رہا ہے لیکن اس کی جو حرکت اور حرکت و سکنات ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. آپ امام خمینی کے کسی انٹرویو میں, چاہے وہ پیرس میں ہو, چاہے وہ پیرس سے جب تہران اترے تو ان کے اترنے کا جو منظر ہو, کہیں پر اضطراب نظر نہیں آتا, پریشانی نظر نہیں آتی ہے, سٹریس نظر نہیں آتا ہے. ہم جب کسی کام کو کرنے جاتے ہیں ہم پریشان اور سٹریس میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں دل میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم کامیاب نہ ہوں, پتہ نہیں اللہ مدد کرے یا نہ کرے, پتہ نہیں کیا ہوگا, امام زمانہ کی نصرت ہوگی نہیں ہوگی. لیکن امام اپنے کام کو اس طرح سے انجام دیتے ہیں. اسی لیے امام اپنے جو وصیت نامہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ میں دل مطمئن کے ساتھ, ایک مطمئن دل کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں. آج ہم سے کوئی کہے کہ فرشتہ آ گیا آپ کی جان لے لے گا, تو ہمارے پاس تو ایک فہرست ہے, اس کا قرضہ نہیں اٹھایا, اس سے معافی نہیں مانگی, یہ نہیں کام کیا, وہ کام نہیں کیا, فلان کام نہیں کیا, یہ ذمہ داری انجام نہیں دی. ہم نے کہا میں سب اپنی جو ذمہ داری تھی انجام دی. اسے اطمینان قلبی جو ہے, یا ایتہا النفس المطمئنہ, یہ نفس مطمئن ہے, یہ عرفا کا, اولیاء خدا کا مقام ہوتا ہے. اس لیے آج دنیا آج بھی فکر امام خمینی سے انرجی حاصل کرتی ہے, آج بھی فکر امام خمینی سے انسان اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے. فکر امام خمینی کیا ہے؟ فکر امام خمینی فکر قرآن ہے, فکر اہل بیت ہے. انہوں نے اسے مجسم طور پہ پیش کیا. اور آج معاشرے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے جو راہیں ہیں ہموار کریں, اپنے معاشرے کی اصلاح میں اس کی بہتری کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں, چاہے وہ چھوٹا سے کیوں نہ ہو. کسی ایک شخص کو اس کا فائدہ ہو رہا ہو تو بھی ہم کوشش کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ہمیں نظر آتی, جو امام نے فرمایا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے, یعنی مکتب تشیع کے پاس ہے, وہ ماہ محرم و سفر سے ہے, یعنی کربلا والوں سے, کربلا والوں سے. اسی لیے جب مصائب شروع ہوتے تھے امام زارو قطار رونا شروع ہو جاتے تھے. ہم تو بعض دفعہ مصائب میں انتظار کرتے ہیں کہ وہ احساساتی جملے آئیں گے تو دل ذرا, جو عرفا ہوتے ہیں اور بھی بہت سے عرفا تھے, وہ نام ابا عبداللہ الحسین سے اتنے متاثر و غمگین ہوتے تھے کہ گریہ و زاری شروع ہو جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے امام خمینی کے نزدیک اور آج مراجعین کے نزدیک, آیت اللہ سیستانی و آیت اللہ خامنئی اور دیگر مراجعین محترم ہوں, ان کے نزدیک کیا ہے؟ اطیع اللہ واطیع الرسول و اولی الامر منکم, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ابو الفضل عباس نے جب یہ فرمایا یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی جا کر میدان میں جنگ لڑوں, تو فرمانے لگے عباس عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو, علم بردار ہو. اللہ اکبر. حضرت عباس نے دائیں بائیں بکھرے ہوئے لاشے کو دیکھ کر یہ کہا ہوگا مولا مولا وہ لشکر کہاں ہے, یہ وہ لشکر ہے جو خاک نشین ہو گیا ہے. میرے مولا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام کربلا میں بکھرے ہوئے خون پر, میرا سلام خاک اور خون میں گلتا لاشوں پر, میرا سلام ان رخساروں پر جو زمین کربلا پر پڑے رہے. اللہ اکبر. وہ وقت آتا ہے آخر کہ جب میرے مولا امام حسین جاتے ہیں, اللہ اکبر, ایک سستانی کے ایک مقام پر کھڑے ہوتے ہیں, ایک ملعون تیر مارتا ہے, ایک تیر ان کے قلب مبارک میں آ کر لگتا ہے, ایک پتھر پیشانی پہ آ کر لگتا ہے. ارے میرے مولا تیر کو جو نکالتے ہیں تو خون کا فوارہ شروع. اجرکم اللہ. میرے مولا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ارے خشک ہوٹوں پر, میرا سلام بریدہ حلقوم پر, ارے میرا سلام جلتے ہوئے خیموں پر, میرا سلام تماچے خائری بچے پر.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم فبدم مقتول بكربلاء يا الله 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 يا الله. پروردگارہ ہماری اس قلیل و مختصر سی بات قبول فرما, پروردگارہ اس کا ثواب امام خمینی کو ایصال فرما, پروردگارہ امام خمینی کے درجات عالی ہمت عالی فرما, انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما, پروردگارہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا. پروردگارہ حاضرین محفل کی تمام دعاؤں کو قبول فرما, مشکلات کو دور فرما, جو بیمار ہیں علیل ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, تمام مؤمنین مؤمنات کی جو قرض مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ پروردگارہ تمام علماء اعلام مراجع تقلید بالخصوص آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا. پروردگارہ پروردگارہ منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں سے قرار دے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ, تین دفعہ سورہ اخلاص, تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے, شہداء اسلام کے لیے بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تعب بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.